حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقت کے امام کے حضور اداء احترام کے لیے روز جمعہ امام کے حضور عرض عقیدت کے لیے، تجدید عہد کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے لوگوں کو جس ہدایت سے نوازا ہے، اس دین کے اندر جن مفاہیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، ان میں سے ایک مفہوم تقویٰ کا مفہوم ہے. جمعے کے خطبے کے لیے واجبات میں سے ایک ہے، کم از کم احتیاط کے تحت، وہ یہ کہ جو بھی جمعے کا خطبہ ہو اس کے اندر تقویٰ کی نصیحت کی جائے. تو میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، خداوند متعال ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مفہوم کے طور پر تقویٰ کسے کہیں گے؟ ویسے تو عمومی طور پر جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی عبادتیں کرنا تقویٰ ہے، انسان قرآن کریم پڑھے، نماز پڑھے، عبادات کرے. لیکن ظاہر ہے کہ دین صرف عبادات کے لیے نہیں بھیجا خداوند متعال نے، دین انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے ہے، دین انسانی زندگی کو ایک ہدف دینے کے لیے، ایک مقصد دینے کے لیے. اس کے اندر عادتیں ہیں، اس کے اندر مختلف طریقوں سے انسان کی کامیابی کے لیے جو راستہ ہے وہ طے کیا گیا ہے. تو کیسے انسان تقویٰ کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ صرف نماز پڑھنا نہیں ہوگا، تقویٰ صرف قرآن کریم پڑھنا نہیں ہوگا، تقویٰ صرف عبادات کے لیے جانا نہیں ہوگا، بلکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہوگی جو پوری زندگی کو اپنے اندر شامل کر رہی ہو. اور اس میں سے ایک بہت اہم مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ تقویٰ کا رابطہ ہمارے عقائد کے ساتھ کیسے ہوگا. مثلا دین کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا متعال ایک حکم دے اور اس کا بنیادی عقائد سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ کوئی علیحدہ سے کوئی پیس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو مثلا آپ نماز جو پڑھیں گے ابھی یا پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی توحید ہے، اس کے اندر بھی نبوت ہے، اس کے اندر بھی امامت ہے، اس کے اندر بھی خدا کے عدل کا تصور ہے. اسی طریقے سے جب ہم تقویٰ کے مفہوم کی بات کرتے ہیں تو تقویٰ کا مفہوم بھی ان سب کو شامل ہو کر ہی بیان کیا جا سکے گا. تو مثال کے طور پر توحید تقویٰ کی بنیاد ہے کہ انسان خداوند متعال سے ایک لو لگاتا ہو، انسان خداوند متعال کے ساتھ ایک رابطے میں ہو، اور وہ اس کے تقویٰ کی ایک بنیاد بنے گی. اب اس رابطے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اہل بیت اطہار نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. میں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر. یعنی مفہوم یہ ہے کہ تقویٰ اور توحید کیسے جمع ہوں گے. ایک انسان متقی ہے اور اس کے اندر توحید بھی ہے. تو امام نے اس روایت کو بیان کیا اور یہ روایت بیان ہوئی ہے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد 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 وعجل خیر. امام نے فرمایا، رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس. فرمایا میں ساری کی ساری بھلائی اس میں دیکھتا ہوں کہ انسان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پہ امیدیں نہ لگائے، اپنی امیدوں کو خدا نمتال کے ساتھ رکھے. کہنے میں بہت آسان ہے کہ انسان صرف خدا سے اپنی امید رکھے اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کو نہ سوچے، لیکن ایک انسان جو مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عربی کے اندر ایک جس کا ترجمہ محاورہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گرتا ہوا انسان، ڈوبتا ہوا انسان تو گھاس پہ بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ بھئی کوئی گھاس ہی مجھے بیچارے، اردو میں بھی ایسے محاورے موجود ہیں، تو اس وقت اس سے کوئی یہ کہے کہ تم خدا پہ بھروسہ کرو، تم خدا کے اوپر توکل کرو، خدا کو صرف اپنی نظر میں رکھو، تو ظاہر ہے یہ سخت چیز ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خیر ہے، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انسان جو لوگوں کے ہاتھ میں اس کے اوپر امید نہ رکھے، خدا متعال کو اپنی نظر میں رکھے۔ رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الید قطع التمع اما فی ایدی الناس ومن لم يرجو الناس في شيء ورد امره الى الله عز وجل في جميع اموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے، اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے کہ وہ اپنی تمام امیدوں کو اللہ سے رکھے اور اپنے تمام کاموں کو خدا نے متعال کی طرف پلٹا دے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے متعال اس کی ہر دعا کو پورا کر رہا ہوگا۔ تو جو مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور ہم مثلا دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہوں گی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا خدا سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی امیدوں کو کہیں اور لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم خدا نے متعال کے ساتھ اپنی تمام امیدوں کو اگر رکھیں تو خدا نے متعال کبھی نا امید نہیں کرنے والا۔ تو مثال کے طور پر اگر انسان ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ جائے تو خدا نے متعال اس کے کاموں کو اپنے کنٹرول میں لے گا اور اس کے بعد جو بہترین مصلحت ہوگی انسان کی وہ پوری کرے گا۔ اور ہم مثلا سید الشہداء کے چاہنے والے خود بخود اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ مثلا سید الشہداء نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ تھا وہ سب خدا نے متعال کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے قربان کیا، اور جو خدا نے متعال نے اس کے ذریعے سے جاری کیا وہ ہم سب کے سامنے 1400 سال سے جو برکتیں سید الشہداء کے نام گرامی کے ذریعے سے ان کی ذات مقدس سے جاری ہوئی ہیں۔ یہ بہت اچھی روایت ہے اور یہ روایت کافی کے اندر ہے، میرا خیال مستند روایت ہے۔ تمام خیر اس بات میں ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی امیدیں مت لگاؤ، اور جو انسان اپنی امیدوں کو صرف خدا سے رکھے گا اور اپنے کاموں کو خدا پہ پلٹا دے گا تو خدا اس کی دعاؤں کو پورا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک قول مولا امیر مومنین سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد مولا امیر مومنین نے فرمایا قال اللہ تعالی من فوق عرشہ، پروردگار عالم نے عرش سے یہ ندا دی، گویا مثلا کہہ سکتے ہیں حدیث قدسی ہے جیسے یہ، خدا متعال نے عرش سے ندا دی، یا عبادی اعبدونی فیما امرتکم ولا تعلمونی ما یصلحکم، اے میرے بندو جو میں نے تمہیں امر کیا ہے اس میں میری بندگی کرو، میری پیروی کرو، اور مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے نہ بتاؤ کہ تمہاری مصلحت کس چیز میں ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی توحید کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم خدا کو نسخے لکھ کے نہ دیں کہ خدا تو میرے لیے یہ کر دے، تو میرے لیے یہ کر دے۔ دعا مانگنے کے لیے انسان مانگ لیتا ہے، لیکن یہ کہ کیا مانگے خدا متعال سے؟ تو مثلا ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم خدا سے کہتے ہیں تو یہ کر، تو یہ کر۔ امام فرما رہے ہیں یہ مت کرو، خدا متعال نے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندے تو میری بندگی کر جس میں میں نے تجھے امر کیا ہے، میں نے تجھے حکم دیا، اور مجھے مت بتا کہ تیری مصلحت کس چیز میں ہے۔ فَإِنِّي عَالِمُ بِهِ، میں اس کو جانتا ہوں، وَلَا أَبْخُلْ عَلَيْكُمْ بِمَصَالِحِكُمْ، اور میں تمہاری مصلحتوں میں کوئی بخل نہیں کروں گا۔ تو توحید کیا ہوئی اور تقویٰ اس معنی میں کیا ہوا؟ تقویٰ یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو خدا متعال کی طرف لے کر جائے، امیدوں کو خدا سے رکھے۔ اب یہ باتیں میں نے عرض کیا کہ فلسفے کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر سخت ہے، عملی زندگی کے اندر سخت ہے کہ انسان کیسے اپنے عمل کے اندر خدا پہ بھروسہ کرے اور اس سے اپنی امیدوں کو رکھے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت ہم لوگوں سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کی کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں برعکس ہوگا، اگر کوئی شخص واقعاً خدا پہ بھروسہ کرے گا، خدا ان متعال سے مشکلات میں ڈالے گا، اور کیوں مشکلات میں ڈالے گا؟ تاکہ اس کے ظرف کو اور زیادہ بڑھائے، اس کے درجات کو اور زیادہ بڑھائے۔ تو مشکلات میں جائے گا، لیکن ان مشکلات کے باوجود اس کو اپنے اندر خوف احساس نہیں ہوگا۔ آمنہم من خوف، خدا متعال نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں میں سے جو گنوائی ہیں وہ یہ نہیں گنوائی کہ حالت میں ایسی دشمن تمہارے ختم ہو جائیں گے، یہ ہوگا نہیں، فرمایا کہ خوف کی حالت ہوگی لیکن تمہارے دل پہ خوف نہیں آئے گا، بلکہ دل پہ امن رہے گا۔ میں عرض کروں گا پھر شب عاشور کی طرح، جیسے سید الشہداء ایک ایسی حالت میں تھے کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، اگر کوئی عام انسان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جگہ پر ہوتا تو ان کے دلوں میں کیا طاقت باقی رہتی، لیکن وہ معظمہ اللہ کی توحید میں غرق، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تشریف فرما ہوئیں اور توحید کے ساتھ بیان کیا، فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، تو یہ عین توحید تھی جو بی بی نے بیان کی، اور ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا سید الشہداء سے، بی بی کی ذات مقدس سے، کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید مشکلات کا ختم ہو جانا نہیں ہے، توحید مشکلات کے اندر خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ دلوں پہ سکون نازل کرتا ہے، خدا تعالیٰ دلوں کے اوپر اطمینان نازل کرتا ہے، اور اس سے انسان کو تکامل نصیب ہوتا ہے، اس سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتا ہے، توحید مضبوط ہو جاتی ہے اور کمالات کو اپنے حاصل کرتا ہے، وہ انہی مشکلات کے پیچھے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس توحید کو اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس توحید اور تقویٰ کے ذریعے سے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فاجر، وعلى امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها، وعلى بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها، وعلى سبتي النبي الإمامي الهدى الحسن والحسين عليهما السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها، وعلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها، وعلى الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها، وعلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الله صل على محمد وآل محمد وعليه، وعلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه، وعلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى الإمام محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الإمام علي بن محمد النقي الهادي عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى الإمام حسن بن علي الزكي الأسكري عليه السلام، اللهم صل على محمد بن آل محمد وعجل فرجه، وعلى صاحب الأصل والزمان حجة بن الحسن الأسكري الإمام القائم عليه السلام، اللهم صل على محمد بن آل محمد وعجل فرجه، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء۔ وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے جس کی نصیحت خداوند متعالی نے پسند کی ہے نماز جمعہ کے خطبوں کے اندر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جیسا کہ پہلے خطبے میں عرض کیا کہ تقویٰ اور عبادات اللہ کی بندگی صرف عبادات کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ عبادات سے نکل کر زندگی کے ہر شعبے کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے اندر آتی ہے اور شاید ہمارے معاشرے کی فکر کے برخلاف سب سے زیادہ ضرورت جو انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی ہوتی ہے وہ حکومت اور سیاست کے اندر آتی ہے. اگر انسان ایک گھر کے اندر ہے متقی نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک گھر کو تباہ کرے گا اپنی فیملی کو نقصان میں ڈالے گا اپنے خاندان کو مشکل کے اندر ڈالے گا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایک حاکم متقی نہیں ہے اگر ایک سیاستدان متقی نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ وہ ہونے والا ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, وہ ہونے والا ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے. کروڑوں انسانوں کی زندگیاں مشکل میں پھنس جائیں گی. کس وجہ سے؟ وہ یہ کہ نفس پرست شہوت پرست اور اپنی ذاتی غرض اور اغراض کی خاطر حکومتیں کرنے کے لیے آئے اور یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر انسانیت مبتلا ہوئی بھی. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند متعالی نے اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم دیا کہ کس طریقے سے حکومت اور حاکمیت کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, وہ لوگ کے جن کے اندر البتہ صلاحیت بھی ہو. ہمارے ہاں ایک مشکل جو پیش آتی ہے اور یہ بھی عالمی سطح کے اوپر مشکل ہے وہ یہ کہ زیادہ تر معاشرے کے اندر یا انسان دیندار ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کا ماہر نہیں ہوتا اور اگر کام کا ماہر ہوتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے اندر دینداری کی کمی ہوتی ہے. خداوند متعالی ایسا نہیں چاہتا, خداوند متعالی پرہیزگاری بھی چاہتا ہے اور کام کے اندر پرفیکشن بھی چاہتا ہے. زیادہ مشہور و معروف روایت کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی قبر بنا رہا تھا اور قبر کی دیواروں کی اینٹوں کو کھڑا کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ نہیں صحیح طریقے سے اینٹیں رکھو اور اس کو بھی ٹیڑھا مت کرو, جبکہ قبر کے اندر کس نے جھانک کے دیکھنا تھا کہ اینٹ کیسی رکھی ہے. لیکن اللہ کے نبی وہاں بھی چاہتے ہیں کہ کام صحیح طریقے سے انجام پائے. وہ اللہ کے نبی جو مثلا قبر کی دیواروں کی اینٹوں کو بھی صحیح دیکھنا چاہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیں گے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ غلط لوگ حکومت کر رہے ہوں, نعوذ باللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر حکومت کر رہے ہوں جو معاشرے کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں پرہیزگار لوگ حکومت کریں, پروفیشنلز حکومت کے اوپر آئیں کہ جو اپنے کام کو جانتے ہوں. اور یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر اس وقت دنیا اسلام مبتلا ہوئی بھی ہے. جہاں دیکھتے ہیں حکومت کے اوپر حاکمیت کے اوپر ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جیسا کہ مولا کا فرمان تھا کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی, تو یہ جو مغربی ممالک کے اندر بعض ممالک کے اندر البتہ ان کے ہاں بھی بعض حکام ہیں وہ واقعاً اپنے کام سے منصف ہیں, اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں اور ان ممالک کی پھر حالتیں بھی بہتر ہیں, تو ان کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے لیکن کم از کم کام کے لحاظ سے اپنے کام کو صحیح انجام دیتے ہیں. خوب یہ دین خدا چاہتا ہے ہم سے کہ ہمارے اندر تقویٰ بھی ہو اور کام کا ایک انداز بھی ہو. اور یہ جو ہم امام کی تشریف آوری کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاص کر جمعے کا دن ہے, انشاءاللہ پروردگار ہم اور آپ سب کو امام کے ظہور کے دن کی زیارت سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب امام کی تشریف آوری ہو انشاءاللہ تعالی اور حکومت اور حاکمیت تشکیل پائے تو وہ حکومت اور حاکمیت صرف یہ نہیں ہوگی کہ سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں گے اور نہیں معلوم صرف عبادتیں انجام پائیں گے. نہیں, ایک معاشرے کے اندر ایک تبدیلی ہے, ریسورسز کا پورا ہونا ہے. یہ جو ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی, آسمان سے وہ برکتیں نازل ہوں گی جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی ہوں گی, میرا اپنا خیال ہے ان سب کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہا ہو فائدہ اٹھائے اپنی نعمتوں سے. چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ رحمہ المعظم نے کسی زمانے میں تقریر کرتے ہوئے پیچھے جو بینرز لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک بینر کے اوپر وہ روایت لکھی ہوئی تھی, الفرصت تمر مر الصحاب. انسان کی زندگی میں جو مہلت اور فرصت خدا دیتا ہے یہ بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے. واقعاً ایسا ہی ہے, ملک چلانا بھی ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے، اگر انسان چاہے تو سیاست کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے اداروں کو چلا کر اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ اس کے لیے چاہیے ہوگا کہ ایفیشنسی دکھائے، پروڈکٹیوٹی دکھائے، یہ خدا کا دین ہم سے چاہتا ہے۔ تو مثلاً رہبر معظم نے جو جملہ لکھا کہ فرصت و تمر و مر صاحب، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نمازیں پڑھے، صرف عبادتیں کرے، نہیں، وہ نمازیں پڑھے، عبادتیں کرے، اس سے اپنی زندگی کے اندر طاقت حاصل کرے، تقویٰ حاصل کرے، اپنی زندگی کے اندر کمال حاصل کرے۔ اور یہ بھی ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف پرفیکشن اور صرف پروفیشنلزم کے ذریعے سے کام حل ہو جائے گا، یہ بھی حل نہیں ہوگا، قطعاً حل نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں ایک کمبینیشن دیکھنا پڑے گا کہ ایک انسان ہو کہ جیسا کہ امیر المومنین کے بارے میں مشہور تھا کہ رات کو وہ یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا کرتے تھے اور ایسے گریہ فرماتے تھے جیسے خدا نخیر نعوذ باللہ تعالیٰ کمزور ترین انسان گریہ کرے، لیکن جب دن کو نکلتے تھے کفر کے مقابلے کے لیے، منافقت کے مقابلے کے لیے، تو شمشیریں براں تھے، تیز شمشیر تھی کہ جو کفر کی گردنیں اڑا دیا کرتی تھی۔ خدا ہمیں ایسے دیکھنا چاہتا ہے، تو نماز شب بھی پڑھے، کام کے اندر پروفیشنل بھی ہو، قرآن کریم پڑھے، عبادات کرے اور اس سے طاقت حاصل کرے، انرجی حاصل کرے اور اپنے دین کی نصرت کرے۔ اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب امام وقت انشاءاللہ اس طرح سے بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر۔ تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ معاشرے کی مشکلات میں سے ایک مشکل اگر ہم بیان کرنے پر جائیں تو ایک مشکل یہ ہوگی کہ اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے، اور دوسری مشکل یہ ہوگی کہ جو کاموں کی ایفیشنسی ہونی چاہیے وہ کاموں کی ایفیشنسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب ایک صرف ایڈیشن کروں گا شہید باقر الصدر کے ایک جملے کو استعمال کرتے ہوئے، جو بہت خوبصورت انہوں نے آئے کریمہ سے استفادہ کیا اور کئی دفعہ کر چکا ہوں، ان الانسان لظلوم کفار۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی کے دو نقائص کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نقص کیا ہے؟ کہ یہ انسان ظلم کرتا ہے۔ ظلم کس چیز میں کرتا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ جو خدا متعال نے اس کو کہا کہ بھئی تم اپنی صلاحیت کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے عدل کرو، تو عدل کے بجائے ظلم کرے گا۔ اس کو خدا متعال نے ریسورسز دیں کہ بندوں تک پہنچاؤ، بندوں تک نہیں پہنچائے گا، تو وہ ظلم کرتا ہے ڈسٹریبیوشن کے اندر، اور کفران نعمت کرتا ہے۔ کفران نعمت کیا کرتا ہے؟ خدا نے متعال کی دیوی زندگی سے خدا نے جو جوانی دیے، طاقت دیے، اس کو اس جگہ پہ استعمال نہیں کرتا جہاں پہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس راستے پر چلتے ہوئے امام کی نصرت کریں، تو ہم کیا کریں اپنی زندگی کے اندر؟ دونوں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں پروں پہ توجہ دیں، انسان کی پرواز کے لیے، انسان کی اڑان کے لیے جو دونوں پر بیان ہوئے، دونوں پہ توجہ دیں، اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو بھی رکھے اور اپنے اندر جس کو ہم لوگ اسکلز کہتے ہیں، پروفیشنلزم کہتے ہیں، اس کو بھی رکھے، تاکہ انشاءاللہ اللہ کی نصرت کر سکے۔ ایک پوائنٹ کی طرف اور اشارہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت سارے سیاسی حالات پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر، میرا ارادہ نہیں ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کا، لیکن بہرحال یہ جو کچھ اس وقت معاشروں کے اندر انجام پا رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ سب کے لیے ایک نصیحت بنے، سب کے لیے ایک اشارہ بنے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نئے چیلنجز کے سامنے جا رہے ہیں۔ ایک روٹین تھا زندگی کا، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کو مثال کے طور پر ایک بہت ہی ہلکے طریقے سے گزار سکیں اور آپ خاموشی سے کہیں بیٹھے رہیں گے اور معاملے نبٹ جائیں گے، لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ چیلنجز کا زمانہ ہے۔ تو مثال کے طور پر عراق کے اندر، حتیٰ کچھ وقت پہلے ایران کے اندر، پاکستان کے اندر، تو ہمیشہ سے ہی لگتا ہے یہ چیلنجز کے زمانے ہیں، اور یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک نسبتاً سکون ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اگر پچھلے سالوں سے مقابلہ کریں تو خیر بہت اچھی صورتحال ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج اس کے اندر ہے وہ یہ کہ ہم نے جو جن اداروں کو تشکیل دینا چاہیے تھا وہ ادارے تشکیل دیے یا نہیں دیے۔ اگر پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سیکیورٹی کے اندر مشکل میں ہیں، ہمیں ہر روز دشمن کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، بھائی اب جان کا خطرہ ختم ہو گیا، اب آئیے ان اداروں کو تشکیل دیں جن اداروں کے ذریعے سے اس قوم کے اندر ترقی ہونی ہے، فلاح ہونی ہے، اس قوم کی بھلائی ہونی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے یہ اس سے زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ جس وقت سیکیورٹی کا چیلنج ہوتا ہے تو انسان مجبور ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، ذرا اٹھے بیٹھے، مل کے کچھ کام کرے، لیکن جب یہ سیکیورٹی کا ایشو ختم ہو جاتا ہے تو گویا انسان ریلیکسڈ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی کے اندر مگن ہو سکتا ہوں. یہ بدترین وقت ہے اس اعتبار سے کہ اگر انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ بہت اچھا وقت ہے کہ انسان فائدہ اٹھائے، اپنی ریسورسز کو جمع کرے، اپنی پلاننگ کو انجام دے، اچھے وقت کے لیے بھی پلان کرے. نعوذ باللہ تعالیٰ، برائی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، برا وقت بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی پلان کرے. اور ان اداروں کو جن کو الحمدللہ مشکل وقت میں بنا لیا تھا، کم سے کم ان کو باقی رکھیں اور نئے اداروں کو بنانے کی طرف جائیں، تاکہ انشاءاللہ اچھے اور سخت وقت دونوں کے اندر ہم پروردگار عالم کی نصرت کے فریضے کو انجام دے سکیں. یہ مہدیہ سٹی کے مسجد جمکران کے اندر انجام پانے والا دوسرا خطبہ ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اس جگہ کو اس انداز میں لے کے چلیں کہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے ایک جگہ بن سکے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک اچھی زندگی کا ماڈل ہم فراہم کر سکیں. پچھلے خطبے کے بعد کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ تو اس طرح امام کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے وہ یہاں پر آ کر اس آبادی کا فیتا کاٹیں گے. میں نے کہا اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہوگی کہ اگر امام تشریف لائیں اور انشاءاللہ اس کا افتتاح فرمائیں. ہماری آرزو بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اس جگہ کے ذریعے ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں، ان کی فکر کی نصرت کر سکیں، اور ان بے پناہ قربانیوں کے سامنے کے جو ان کے خاندان نے، مقدس خاندان نے انجام دیے، ہم بھی اس حصے کو انجام دے سکیں جس کا وہ ہم سے طلب کرتے ہیں، جس کی ان کی قربانیاں ہم سے طلب کرتی ہیں کہ ہم انجام دیں. انشاءاللہ خدا نمتال ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدایا جمعہ کا دن ہے اور ظہر کا وقت ہے، خداوند متعال پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار فرما. اس آبادی کے ذریعے سے اور اس علاقے کے ذریعے سے ہمیں اپنے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تو نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما. پاک پروردگار اس زندگی کو جو تو نے امانت کے طور پہ دی ہے، پروردگار تجھ سے دعائے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ طاہرین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.